سامعین، ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے نور رمضان، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ ایران میں آج بھی تعطیل کی وجہ سے اخبارات شائع نہیں ہوئے، لہذا ایران کی کچھ خبر رساں ایجنسیوں کی ویب سائٹ کی بعض سرخیوں پر ایک ہم نظر ڈال رہے ہیں۔ تو سامعین، پہلے تسنیم ویب سائٹ کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ بن گورین ہوائی اڈے پر امریکی بحریہ کے ٹھکانوں پر یمن کے کامیاب حملے۔ عراقچی پڑوسیوں کو امریکہ کی فتنہ انگیزی سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ دو صہیونی قیدیوں کا پیغام، غزہ پر جنگ اور محاصرے کا مطلب ہماری موت۔ فلسطینی مزاحمت، حیفا آپریشن قابضوں کے قتل عام کا جواب ہے۔ ابو زہری، حماس کے بارے میں اسرائیل کے ارادے پورے نہیں ہوں گے۔ اور اب ارنا ویب سائٹ کی چند سرخیاں۔ ویتنام کے صدر نے صدر پزشکیان کو نوروز کی مبارکباد پیش کی۔ روسی مذاکرات کار، امریکہ کے ساتھ مذاکرات چیلنجنگ اور مفید تھے۔ طلعت سلطان میں قتل عام، 50,000 فلسطینی اس کی زد میں۔ عالمی خاموشی کے سائے میں اسیر بچوں کے خلاف صہیونی وحشیانہ کاروائیاں جاری۔ شام کے فوجی ڈھانچے پر مسلسل بمباری۔ سامعین، اب پیش ہے پاکستان سے ہونے والے اخبارات کی سرخیاں۔ پہلے ڈان کی کچھ سرخیاں۔ آسکر اوارڈ یافتہ دستاویز فلم کے شریک فلسطینی ہدایت کار پر یہودی آباد کاروں کا حملہ، گرفتار بھی کر لیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کا یمن پر حملے کا خفیہ منصوبہ، حادثاتی طور پر صحافی کو بھیجے جانے کا انکشاف۔ مصر نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کو بحال کرنے کے لیے ایک نئی تجویز پیش کر دی۔ سعودی عرب میں امریکہ اور روس کے درمیان سمندری جنگ بندی کے معاہدے پر مذاکرات۔ بھارت، مزاح نگار کی جانب سے سیاستدان کا مذاق اڑانے پر ہجوم کا کلب میں توڑ پھوڑ۔ سامعین، اب جنگ اخبار کی کچھ سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ یوکرینی راکٹ حملہ، دو روسی صحافیوں سمیت 6 افراد ہلاک۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یمن جنگ کا خفیہ منصوبہ، غلطی سے صحافی کو بھیجے جانے کا انکشاف۔ وفاقی وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت سے افغان طلبا کا ریکارڈ طلب کیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کی کچھ سرخیاں۔ آسکر جیتنے والے فلسطینی ڈائریکٹر پر اسرائیلی آبادکاروں کا حملہ، بمباری سے مزید 61 فلسطینی شہید۔ استنبول، ترک پولیس نے صدر رجب طیب اردوغان کے حریف اور استنبول کے سابق میئر کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں مظاہروں کے دوران 1100 افراد کو حراست میں لے لیا، ان میں کئی صحافی بھی شامل۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو غزہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر پر حملے کا ذمہ دار قرار دیا۔ اٹلانٹک کے ایڈیٹر ان چیف کا بڑا انکشاف، یمن جنگ کا خفیہ منصوبہ، حملے سے قبل ملنے کا دعویٰ۔ خوشحال شہریوں کے اعتبار سے امریکہ عالمی فہرست میں کافی نیچے آ گیا۔ سامعین، روزنامہ جنگ میں ایک کالم چھپا ہے جس کا عنوان ہے افغانستان سے دراندازی۔ اخبار لکھتا ہے کہ افغانستان سے دہشت گردوں کی مسلسل پاکستان آمد ہی وہ اصل مسئلہ ہے جس نے باہمی تعلقات کو متاثر کر رکھا ہے، جبکہ امریکی فوج کی واپسی اور طالبان حکومت کے قیام کے بعد دونوں ملکوں میں مثالی تعلقات کی توقع کی جا رہی تھی۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے کی بار بار کی سفارتی کوششوں کے باوجود کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس صورتحال کا تازہ مظاہرہ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق 22 اور 23 مارچ کی درمیانی رات شمالی وزیرستان کے ضلع سے کل عدم TTP کے دہشت گردوں کے ایک گروپ کی پاکستانی علاقے میں داخل ہونے کی کوشش کی شکل میں ہوئی، جو جن کے لیے ریاستی سطح پر خوارج کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تاہم پاک فوج نے دلیری کے ساتھ کم سے کم 16 دہشت گردوں کو جہنم رسید کر کے اس مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان عبوری افغانستان حکومت سے مسلسل کہتا آ رہا ہے کہ وہ مؤثر سرحدی بندوبست کو یقینی بنائے۔ دراندازی کی تازہ واردات کے معاملے میں وقت کا انتخاب خاص طور پر لائق توجہ ہے۔ جس رات مسلح دہشت گردوں نے شمالی وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، اس سے ایک دن پہلے ہی پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان اور قائم مقام افغان وزیر خارجہ کی ملاقات میں باہمی تعلقات بہتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس سے ایک دن قبل 4 ہفتوں سے بند تور خم کی تجارتی گزرگاہ بھی کھولی گئی تھی اور دونوں جانب سے آمد و رفت کا سلسلہ اثر نو شروع ہوا تھا۔ اس لیے یہ گمان بے جا نہیں ہے کہ یہ دراندازی ان طاقتوں کی کارروائی کی سازش تھی جو پاک افغانستان تعلقات کو بحال ہوتے دیکھنا نہیں چاہتی ہیں، لہذا دونوں ملکوں کی مقتدرہ کو حکمت اور تدبر سے معاملات کو سمجھتے ہوئے خطے میں امن و استحکام اور عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے باہمی تعاون سے کام کرنا ہوگا۔ سامعین، اب پیش ہے ہندوستان سے شائع ہونے والے کچھ اخبارات کی سرخیاں۔ تو حاضرین، پہلے صحافت کی کچھ اہم سرخیاں۔ حماس ہتھیار ڈال دے، غزہ جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی نئی شرط۔ پارلیمنٹ میں مسلم ریزرویشن پر ہنگامہ۔ کوریا کی آئینی عدالت نے وزیر اعظم کے مواخذے کو مسترد کر دیا۔ چینی وزیر اعظم کی امریکہ کو مذاکرات کی پیشکش، تعاون کو تصادم پر ترجیح دیں۔ ٹرمپ کے امریکہ میں بڑھنے لگے اسلاموفوبیا کے واقعات۔ کنال کامرا نے کچھ بھی غلط نہیں کہا ہے ادھو ٹھاکرے۔ اب روزنامہ قومی آواز کی کچھ سرخیاں۔ بلڈوزر کاروائی پر یوگی حکومت کو سپریم کورٹ کی سخت پھٹکار۔ عدالت نے کہا اس واقعے نے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ بہار میں بی جے پی کا مسلمانوں کو لبھانے کا منصوبہ۔ عید پر سوغات مودی مہم کے تحت 32 لاکھ لوگوں کو تحائف کی تقسیم۔ لگتا ہے کہ برسر اقتدار طبقے نے ایوان نہ چلانے کا من بنا لیا ہے۔ پارلیمانی کاروائی ملتوی ہونے سے پرینکا گاندھی مایوس۔ سیاست دانوں کا مذاق اڑانا قانون کے خلاف نہیں، میں معافی نہیں مانگوں گا، کنال کامرا۔ سامعین، روزنامہ انقلاب میں کالم شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے بلڈوزر وار، بلڈوزر انصاف۔ خبر لکھتا ہے کہ 13 نومبر 2024 کو سپریم کورٹ نے بہت صاف اور واضح لفظوں میں بلڈوزر کاروائیوں کے خلاف اپنا مطمع نظر ہی بیان نہیں کیا تھا، ملک بھر کے لیے رہنما خطوط بھی جاری کر دیے تھے۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ ملزموں کے مکانات پر بلڈوزر چلانا غیر آئینی ہے اور یہ قانون کی حکمرانی یا بالادستی کے تصور کے منافی ہے۔ حکومت یا اس کے خود منصف نہیں بن سکتی اور انہدامی کاروائی کی ذمہ داری ملزموں کو سزا نہیں دے سکتی، یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ حکومتوں کو چاہیے کہ ضابطوں کی پاسداری کریں، ملزموں کو نوٹس جاری کریں اور اتنا وقت دیں کہ وہ عدالت سے رجوع کر سکیں۔ مگر ہم اب دیکھ یہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکام کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے۔ ملزموں کو قانونی چارہ جوئی کی بالکل مہلت نہیں دی جا رہی ہے اور کاروائی آنن فانن کی جا رہی ہے۔ ناگپور کے پرتشدد واقعات کے بعد بلڈوزر کو حرکت دی گئی، جس کا اشارہ مہاراشٹر کے وزیر اعلی فڑنویس دے چکے تھے۔ ناگپور فساد کے ماسٹر مائنڈ قرار دیے گئے فہیم خان کی رہائش گاہ کے خلاف کارروائی جاری تھی کہ بامبے ہائی کورٹ کا حکم نامہ جاری ہوا، جس میں کارروائی روکنے یعنی اسٹے کے لیے کہا گیا تھا، مگر تب تک بھارتی سیکورٹی میں فہیم خان کا 2 منزلہ مکان زمین بوس ہو چکا تھا۔ خبروں کے مطابق فہیم خان کے مکان کی مالک ان کی والدہ ہیں۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا جھوٹ ہمیشہ غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی لیے امام کا فرمان ہے کہ معاف کیجیے گا، امام زین العابدین علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جھوٹے کی صحبت سے بچو، کیونکہ وہ سراب کی طرح ہے جو دور کو قریب اور قریب کو دور بنائے گا۔ تو سامعین، اب پیش ہے نوروز کے بارے میں ایک خصوصی پروگرام۔
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال۔
مبارك مبارك، عيدتون مبارك، مبارك مبارك، روزتون مبارك۔
عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ عید نوروز کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ عید نوروز کی آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ ہم اپنے تمام سامعین کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔
سامعین، نوروز ایرانی اقوام کا قدیم تہوار ہے۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے اور یہ تہوار بہت زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود زندہ و پائندہ ہے۔ ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ اگر ہم ہر چیز کو اس کے اصلی مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسان کے ماضی پر اس کے حال کی طرح نظر ڈالنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم واقعات اور علامتوں کا سمجھا جانا ضروری ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کی بہت سی موجودہ روایات کی جڑیں ماضی میں پیوست ہیں۔ وقت گزرنے اور انسان اور اس کے افکار کے ساتھ ساتھ یہ روایات پروان چڑھی ہیں۔ جشن یا عید نوروز ایک ایسا ایرانی تہوار ہے جو 2500 سال سے زیادہ عرصے سے منایا جا رہا ہے۔ برسہ برس سے یہ جشن ایک مہمان کی طرح ایرانیوں کے گھروں میں داخل ہوتا ہے اور اپنے ساتھ خوشی و مسرت لاتا ہے۔ اپنے سارے نشیب و فراز کے باوجود یہ جشن ابھی تک باقی ہے۔ بلا تفریق مذہب و قوم سبھی ایرانی اسے بے حد پسند کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نوروز کا سرچشمہ ایرانیوں کے ہزاروں برس پرانے عقائد ہیں۔ یہ جشن اسطورہ اور افسانے سے جڑا ہوا ہے، لیکن مزید گفتگو سے پہلے ہم اسطورہ اور افسانے جیسی بعض اصطلاحات پر روشنی ڈالتے ہیں۔
در هوای دل انگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهار، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده ی باران، در بر من زنده کن من دیگر من، می شود به فصل عاشقی خندت بهار آور من، ای یار دیرین جنم شور شیرین، شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باد بهار، هوای دل انگیز چمن زنده شد شور شیدای من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کهن، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهار، بشکفت سر و پا هستیم نشاط مستیم
استورہ یا میت کیا ہے؟ یہ ایسا لفظ ہے جو ہم نے بارہا سنا اور استعمال کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق استورہ یا میت کا تعلق کرہ ارض پر انسانی زندگی کے ابتدائی مرحلے سے ہے، یعنی وہ زمانہ جب انسان بہت سے طبیعی مسائل کے جبر سے آزاد نہیں ہوا تھا اور بہت سے طبیعی واقعات کے اسباب سے آگاہ نہیں تھا۔ ایسے مواقع پر انسان کے ذہن میں بہت سے خیالات پیدا ہوتے ہیں جو بعد کے ادوار میں مقدس اقدار کی صورت میں نمایاں ہوتے ہیں اور لوگ ان کو باور کر لیتے ہیں اور ان کی بات کرتے ہیں۔ اس طرح استورہ یا میت وجود میں آتا ہے، پھر بعد کے ادوار میں جب استورہ کا تقدس ختم ہو جاتا ہے اور دوسری اقدار اور افکار ان کی جگہ لے لیتے ہیں تو بعض اساطیر دم توڑ دیتے ہیں، اور ایسے اساطیر حتیٰ سماجی اقدار سے آری ہو جانے والے کارہائے نمایاں بھی افسانے یا لیجنڈ کے طور پر لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتے ہیں۔ دریاسنا ممکن ہے کہ بعد والے ادوار میں بعض اساطیر نئی زندگی حاصل کر لیں۔ ان اساطیر میں سے قومی جشن نوروز کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔
نوروز کے آغاز سے متعلق مختلف طرح کی کہانیاں نقل کی گئی ہیں، لیکن ایک بات مسلم ہے، وہ یہ کہ عید نوروز کا تعلق موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہے۔ قدیم زمانے میں ایرانی کیلنڈر قمری ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مختلف جشن منائے جانے کی راہ میں مشکلات پیش آتی تھی۔ ملک شاہ سلجوقی کے زمانے میں ایرانی کیلنڈر میں تبدیلی کے بعد سے نوروز کا جشن ہمیشہ موسم بہار میں منایا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں موسموں کی مدت یکساں نہیں ہوتی تھی اور مختلف کتابوں میں موسموں کی مختلف اقسام بیان کی گئی ہیں، لیکن ان تقسیمات میں سے ایک تقسیم قدیم ایران میں کریشن میت پر منطبق ہوتی ہے۔ قدیم ایرانی سال کو 6 غیر مساوی حصوں پر تقسیم کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اہورا مزدا نے ہر حصے سے پہلے دنیا کا ایک ماڈل بنایا، مثلاً آسمان، پانی، زمین، نباتات، مفید حیوانات اور انسان۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اہورا مزدا نے یہ کام ایک سال کے دوران مختلف اوقات میں اور غیر مساوی فاصلے کے ساتھ انجام دیا۔ اسی ترتیب کے مطابق قدیم ایرانی اپنے تہوار مناتے تھے، جنہیں گاہم بار کہا جاتا تھا۔ ان تہواروں میں لوگ اچھی مخلوقات کی تخلیق اور نعمتوں کی عطا پر اہورا مزدا کی تعریف اور شکر ادا کرتے تھے۔ گاہم بار کا ہر جشن 5 دن تک جاری رہتا۔
آخری جشن انسان کی تخلیق کی سالگرہ کے موقع پر منایا جاتا تھا۔ ایرانی اساطیر میں نوروز انسان کی تخلیق کی سالگرہ ہے اور انسان خالق کی سب سے پیاری مخلوق ہے، اسی لیے یہ جشن بہت شکوہ کے ساتھ منایا جاتا تھا۔ البتہ بہت سی روایات میں نوروز کی نسبت جمشید کے زمانے کے ساتھ دی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جمشید، جو کہ پیشدادی بادشاہوں میں سے ہے، نوروز کے دن بادشاہ بنا تھا۔ وہ مجدد دین تھا اور یہ کام اس نے نوروز میں انجام دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہریمن نے برکت کا خاتمہ کر دیا اور کھانے اور پینے سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اس نے ہوا کو چلنے سے روک دیا تھا۔ سارے درخت سوکھ چکے تھے اور دنیا نابودی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ عزت کے حکم پر جم نے اہریمن اور اس کے پیرووں کا رخ کیا، ان کے ساتھ جنگ کی اور اس مشکل کو ختم کر دیا۔ جب لوٹا تو اس فتح کی بدولت سورج چمک رہا تھا۔ لوگوں نے بلند آواز میں کہا، روزے نو نو روز۔
ایرانی 2500 سال سے زیادہ عرصے سے عید نوروز مناتے چلے آ رہے ہیں اور یہ عید ایرانی عوام کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ حقامنشی اور اشکانی ادوار میں جشن نوروز منائے جانے کی تفصیلات دستیاب نہیں ہیں۔ صرف بعض روایات اور تاریخی دستاویزات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ حقامنشیوں کے عہد میں نوروز کا جشن منایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کوروش نے بابل پر فتح پائی تو نوروز کے جشن کے دوران اپنے بیٹے کمبوجیا کو بین النہرین کا بادشاہ قرار دیا۔ دوسری جانب ایسا لگتا ہے کہ تخت جمشید کی باشکو عمارت میں ہر سال نوروز کا جشن منایا جاتا تھا۔ حقامنشی کی سلطنت میں بسنے والی تمام اقوام کے نمائندے نوروز کے ایام میں وہاں آتے اور بادشاہ کو تحائف پیش کرتے تھے۔ وہ لوگ اس عمارت کی عظیم الشان سیڑھیوں، محل کے دروازوں اور برجوں والی دیواروں کے پاس سے گزر کر سات ستون نامی محل میں داخل ہوتے تھے۔ شیر اور سانڈ کی لڑائی والے نقوش کو موسم سرما پر بہار کی فتح کی علامت قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ شیر سورج کی علامت ہے اور سانڈ بارش کی۔ ان ابھرے ہوئے نقوش سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ایران میں جو سالانہ جشن منایا جاتا تھا اور جس کا تعلق موسموں سے تھا، وہ نوروز کے سوا کوئی اور جشن نہیں تھا۔
تمام اساطیر اور تاریخی روایات سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ نوروز تبدیلی اور نئے ہونے کی علامت ہے اور اس کا تعلق نیچر کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا جشن ہے جو اعتدال ربیعی کے آغاز میں منایا جاتا ہے اور اپنے ساتھ سبزہ اور خوشحالی لاتا ہے۔ نوروز کے قدیم جشن کا آغاز نادرن ہیمسفیئر میں نیا سال شروع ہونے کے لمحے سے ہوتا ہے۔ یہ ایسا جشن ہے جو کئی صدیاں گزرنے اور سماجی حالات میں تبدیلیوں کے باوجود اب تک پوری قوت کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ سبھی ایرانی بلا تفریق قوم، نسل اور مذہب ایام نوروز میں اکٹھے ہو کر یہ جشن مناتے ہیں۔ نوروز انسانوں اور نیچر کو ایک نئے آغاز کی خوشخبری سناتا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگراموں میں ہم نوروز کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سعید برگی رو دو برگی رو دو کما حدید آمد، کما حدید آمد،
غمهاش همه شاد بندش همه
سامعین، ابھی آپ نے رمضان کا خصوصی پروگرام سنا، یہ ریڈیو تہران کی اردو سروس ہے۔ انسان اگر اپنی دنیا کی خلقت پر غور کرے تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ انسان جیسی عظیم اور ظریف مخلوق خدا کی خلقت کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کی انگلیوں کے پوروں سے لے کر دماغ و دل کی بناوٹ تک اس خالق کی عظمت اور تدبیر کی خبر ملتی ہے، اور جہان کے نظم و ضبط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کو بیکار و عبث نہیں خلق کیا گیا ہے۔ جتنا انسان غور و فکر کرے گا اتنا ہی اس حقیقت تک پہنچے گا اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے عملی میدان میں قدم اٹھائے گا۔ اس بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک قول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ غور و فکر اور جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اس پر عمل کرو، کیونکہ خدا نے تم کو بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ خدا سے، سامعین دیکھیے کہ خدا سے محبت کا دعویٰ تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے، جب قربانی کا موقع آتا ہے اور انسان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسے خدا سے کتنی محبت ہے۔ دوسرا وقت ہی وہ بھی ہے کہ جب انسان تاریکی شب میں اپنا آرام قربان کر کے خدا کے حضور میں راز و نیاز کرتا ہے اور اس کے عشق میں آنسو بہاتا ہے۔ اسی بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا قول ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دو قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ محبوب نہیں ہے، راہ خدا میں گرنے والا خون کا قطرہ اور رات کی تاریکی میں بندے کی آنکھ سے بہنے والا آنسو کا وہ قطرہ جو صرف خدا کے ڈر کی وجہ سے ہو۔
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام نوروز کے مناسبت سے سماعت فرما رہے تھے، اور اب آئیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت رفع، جنوبی، مرکزی اور مشرقی غزہ پر شدید تر بمباری، درجنوں عام شہری شہید۔ فلسطینی عوام کی حمایت میں یمن کی مسلح افواج کی کاروائیاں جاری، تل ابیب میں بن گورین ہوائی اڈے پر میزائل حملے۔ یمن کے عوام قیادت اور مسلح افواج جارحین کے مقابلے پر ڈٹی ہوئی ہے۔ اور ہندوستانی پارلیمنٹ کا اجلاس، ایوان زیری لوک سبھا میں اپوزیشن اراکین کا ہنگامہ، کاروائی معطل۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ مرکزی اور جنوبی غزہ میں متعدد فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبر ہے، لیکن رفح کے علاقے تل السلطان پر صہیونی فوجیوں کے حملوں کی شدت زیادہ بتائی گئی ہے۔ غزہ کے فیلڈ ہاسپٹلز کے چیئرمین مروان الحمص نے شہر رفح کے حالات کو تشویشناک بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی اسپتالوں کے کارکنوں، طبی عملے کے افراد اور امدادی دستوں کے اراکین پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ غزہ کے فیلڈ ہاسپٹلز کے چیئرمین نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجی زخمیوں تک طبی امداد نہیں پہنچنے دے رہے ہیں، اور صہیونی فوج کے شدید حملوں کی وجہ سے فلسطینی ہلال احمر کی 4 ایمبولینسوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رفح کے حالات بحرانی اور تشویشناک ہیں، اور ایسا کوئی اسپتال، طبی مرکز یا جگہ نہیں بچی ہے جہاں صہیونی حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی دیکھ بھال کی جا سکے۔ غزہ کے فیلڈ ہاسپٹلز کے چیئرمین نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ رفح میں غاصب صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے فوری اقدام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت رفح کے علاقے تل السلطان میں دسیوں ہزار فلسطینیوں کو نسل کشی کا سامنا ہے۔ تل السلطان سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حملوں میں زخمی ہونے والے فلسطینی بچے انتہائی مظلومیت کے ساتھ بھوک اور پیاس کے عالم میں، جس کا خون بہ جانے کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ جنوبی اور مرکزی غزہ پر بھی غاصب صہیونی فوجیوں کے حملے جاری ہیں، اور درجنوں عام شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق خان یونس اور مرکزی غزہ کے البریج کیمپ پر حملوں میں 27 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ شہر غزہ کے مشرقی علاقوں پر بھی صہیونی حکومت کے فضائی حملوں اور توپ خانوں سے شدید گولہ باری کی خبر ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے تل ابیب کے ایئرپورٹ اور امریکی بحری بیڑے ہیری ٹرومین پر کامیاب میزائل حملے کیے جانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے صہیونی و امریکی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین میں تل ابیب کے ایئرپورٹ کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس ترجمان کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے علاقے میں امریکہ کی دہشت گرد فوج کے بحری بیڑے ہیری ٹرومین کو بھی کروز میزائلوں کا نشانہ بنایا۔ یہ حملہ بحیرہ احمر میں کیا گیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے اس سے قبل بھی امریکی جارحیت کے جواب میں امریکی بحری بیڑے کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے امریکی جارحیت کے جواب میں امریکی بحری بیڑے کو اپنے حملے کا نشانہ بنانے کے علاوہ امریکی جارحیت کو ناکام بھی بنا دیا۔ یمن کی مسلح افواج نے بارہا تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت اور اس علاقے کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا، مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں اور سمندر میں صہیونی بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یونیسیف نے یمن میں امریکی حملوں میں متعدد بچوں کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے یمن میں انسانی المیہ رونما ہونے کی بابت خبردار کیا ہے۔ یونیسیف نے بتایا ہے کہ یمن کے مختلف شہروں پر امریکی بمباری میں متعدد بچے شہید ہو گئے، اور یمن کے محاصرے کے باعث ساحلی علاقوں میں بچوں میں غذائیت کی قلت نے بحرانی شکل اختیار کر لی ہے۔ صنعاء میں یونیسیف کے نمائندے پیٹر ہاوکنز نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جنیوا میں صحافیوں سے بات چیت میں بتایا کہ یمن میں حالات المناک ہو گئے اور ہزاروں کی جان خطرے میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ یمن کے شمالی علاقوں پر بمباری میں 8 بچے شہید اور مغربی ساحلی علاقوں پر بمباری میں کم سے کم 3 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن اس وقت انسانی بحران کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ 2025 میں بنیادی امداد کے لیے 157 ملین ڈالر کی اضافی رقم درکار ہے۔ دوسری جانب المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے اپنی جارحیت کے دوسرے مرحلے میں سعدہ کے رسول اعظم اسپتال کے باقی بچے حصے کو بھی تباہ کر دیا۔ اس اسپتال پر امریکی جنگی طیاروں نے حال ہی میں حملہ کیا تھا۔ شمالی یمن کے صوبہ سعدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی جارحیت میں سعدہ کا کینسر اسپتال مکمل طور پر تباہ ہونے کے علاوہ کئی عام شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ اس ملک کے عوام، قیادت اور مسلح افواج جارحین کے مقابلے پر ڈٹی ہوئی ہیں، اور غاصب صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں کے مقابلے میں مظلوم فلسطینی عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری جنرل یاسی الحوری نے اسلامی جمہوریہ ایران کی خبر رساں ایجنسی ارنا کے ساتھ انٹرویو میں کہا ہے کہ یمنی عوام مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی پر خاموش تماشائی نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یمن دیگر عرب ملکوں کی طرح فلسطین کی حمایت میں صرف بیانات جاری کرنے پر اکتفا نہیں کر سکتا۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سیکرٹری جنرل الحوری نے کہا ہے کہ یمنی عوام کو اس جنگ کی اہمیت کا پورا ادراک ہے، اور وہ اس راہ میں وحشیانہ بمباری میں شہید ہو رہے ہیں۔ ان کے گھر اور ملک کے بنیادی ڈھانچے تباہ کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ استقامت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی فوجی توانائیوں میں بھی روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کے وحشیانہ فضائی حملے ہماری فوجی طاقت و توانائی کو متاثر نہیں کر سکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ زیادہ تر شہری علاقوں پر حملے کر رہا ہے، لیکن نہ ہمارے عوام کے حوصلے کمزور ہوئے ہیں اور نہ ہی افواج کے عزم و ارادے پر امریکی جارحیت سے کوئی اثر پڑا ہے۔ تحریک انصار اللہ کے ایک سینئر رکن نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ تمام عربوں کو فلسطین کی حمایت میں فرنٹ لائن پر ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا اس بات کو بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ یمنی جو کہتے ہیں اس کو ضرور انجام دیتے ہیں۔ یمنیوں کا قول و فعل یکساں ہے۔ انصار اللہ کے اس رہنما نے کہا کہ امریکہ اور پوری دنیا یمن کی جانب سے آنے والے نئے سرپرائز کا انتظار کرے، کیونکہ اس کو دیکھ کر سب حیران ہو جائیں گے۔ تحریک انصار اللہ کے سیاسی بیورو کے سینئر رکن علی القحوم نے ایک تقریر کے دوران فلسطینی عوام کی حمایت اور یمنی شہریوں کے خلاف امریکہ کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں یمن میں امریکی اور صہیونی حکومت کی کارروائیوں کو جاری رکھنے کے بارے میں کہا کہ امریکہ اور دنیا کو یمن کے ان الفاظ اور اقدامات کا انتظار کرنا چاہیے جس سے وہ سب بہت جلد حیران ہونے والے ہیں۔ علی القحوم نے مزید کہا کہ یمن کی قیادت جانتی ہے کہ کس طرح اپنے ایک کے بعد ایک سرپرائز کو پیش کرنا ہے۔ تحریک انصار اللہ کے سیاسی بورو کے سیاسی سینئر رکن نے کہا کہ یمنیوں کے لیے مایوسی کوئی معنی نہیں رکھتی اور یمن اپنی قیادت کے جھنڈے تلے فلسطین کی حمایت کے راستے پر فتح یاب ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے غزہ میں جاری فلسطینیوں کی نسل کشی اور لبنان پر بار بار کیے جانے والے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ غزہ اور لبنان پر صہیونی حکومت کے حملوں کے بعد دنیا بھر میں مشرق وسطی کی سیکورٹی کے بارے میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ علاقائی اور عالمی سطح پر صہیونی حکومت کی مذمت کی جا رہی ہے۔ سید عباس عراقچی نے اپنے عراقی ہمنصب فواد حسین سے ٹیلیفونی گفتگو میں کہا کہ صہیونی جارحیت کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے عالمی برادری خاص طور پر خطے اور اسلامی ممالک پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کے جرائم اور جارحیت کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ہمسایہ اور دوست ممالک کو متنبع کیا کہ وہ امریکہ کی جانب سے رچائی جانے والی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ انہوں نے ایرانی تیل کی صنعت پر امریکی پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے لگائے جانے والے الزامات اور دعوے بالکل بے بنیاد ہیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں حکمراں اتحاد اور اپوزیشن اراکین کے درمیان نوک جھونک اور ہنگاموں کا سلسلہ جاری رہا۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیری لوک سبھا میں حزب اختلاف کے اراکین نے کسانوں کے مسائل کے حوالے سے حکومت کے رویے پر سخت اعتراض اور ہنگامہ کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق حزب اختلاف کے اراکین نے زراعت اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان پر کسانوں کے مسئلے میں غلط بیانی کا الزام لگایا اور نعرے بازی شروع کر دی۔ شیوراج سنگھ چوہان کسانوں کے مسئلے میں اپوزیشن کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے کہ حزب اختلاف کے اراکین نے ایوان کے وسط میں پہنچ کر نعرے بازی شروع کر دی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار کی مرکزی شاہراہ گزشتہ 177 دنوں سے بند ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ پاک افغان بارڈر کی بندش نے بھی معمولات زندگی کو مزید متاثر کر دیا ہے۔ جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی عدم دستیابی کے باعث تعلیمی ادارے بند ہونے سے طلبہ کا تعلیمی سال بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ مرکزی شاہراہ بند ہونے اور اشیاء خوردونوش کی ترسیل میں رکاوٹ کی وجہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ دوسری جانب عوامی مطالبات کے حق میں کرم پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا 24ویں روز میں داخل ہو چکا ہے، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ دھرنا منتظمین کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا۔ توہین رسالت اور توہین قرآن پاک کیس میں راولپنڈی کی مقامی عدالت نے بڑا فیصلہ دیتے ہوئے عدالت پانچ مجرمان کو پھانسی، عمر قید اور 80 سال قید کی سخت سزا سنا دی۔ رپورٹ کے مطابق عدالت نے فیصلے میں کہا کہ پانچوں مجرموں کو مجموعی طور پر 65 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ فیصلے کے بعد پانچوں مجرمان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ عدالت نے قرار دیا ہے کہ مجرمان نے گھناؤنا جرم کیا، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے کرکٹر شکیب الحسن کی جائیداد اور اثاثے ضبط کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ بنگلہ دیشی ابلاغیاتی ذرائع نے بتایا ہے کہ شکیب الحسن پر دھوکہ دہی کے الزامات کے تحت چلنے والے مقدمے میں ڈھاکہ کے ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ نے ان کے اثاثے ضبط کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ شکیب الحسن کا تعلق بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی عوامی لیگ پارٹی سے ہے اور شیخ حسینہ کے دور میں وہ رکن پارلیمان تھے۔ بنگلہ دیش کے متعدد کھلاڑیوں کو شیخ حسینہ کے خلاف عوامی تحریک کے دوران ہلاکتوں کے حوالے سے تحقیقات میں شامل کیا گیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق سابق کرکٹر شکیب الحسن پر اس حوالے سے کوئی فرد جرم ابھی تک عائد نہیں کی گئی ہے، تاہم چیک باؤنس ہونے کے بعد بھی دھوکہ دہی کے ایک مقدمے میں ان کی جائیداد ضبط کر لینے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ کے گورنر نے کہا ہے کہ وہ وفاقی دارالحکومت میں کسی بھی قسم کے احتجاج پر پابندی میں یکم اپریل تک توسیع کر رہے ہیں۔ اے ایف پی کے مطابق اس حوالے سے گورنر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ پابندی یکم اپریل کو رات 11:59 تک جاری رہے گی۔ استانبول اور مغربی شہر ازمیر میں بھی احتجاجی مظاہروں پر پابندی عائد ہے، لیکن 19 مارچ کو ملک کی اہم پوزیشن جماعت کے رہنما کی گرفتاری اور اس کے بعد انہیں جیل بھیجنے پر ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ اس سے ایک ہفتہ قبل ترکیہ کے وزیر داخلہ نے بتایا تھا کہ ترک حکام نے سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد شیئر کرنے پر 37 افراد کو حراست میں لیا ہے، اور استانبول کے میئر کی گرفتاری کے بعد اختلافی آوازوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ عراقی سیکورٹی ذرائع نے عید الفطر کی آمد پر صلاح الدین اور دیالہ صوبوں میں داعش دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی اقدامات کیے جانے کی خبر دی ہے۔ المعلومہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی سیکورٹی ذرائع نے صوبہ صلاح الدین اور صوبہ دیالہ کے درمیان حاوی العظیم نامی علاقے کے جنوب میں داعشی دہشت گردوں کے خلاف سیکورٹی آپریشن شروع کیے جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراقی فوج نے دو طرف سے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کی ہے۔ ان ذرائع نے تاکید کی ہے کہ داعشی دہشت گردوں نے اس علاقے میں اپنی سرگرمیاں شروع کی تھیں، جن کے مد نظر یہ سیکورٹی آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ اس سیکورٹی آپریشن کے ساتھ ساتھ صوبہ دیالہ کے ایک علاقے میں بھی اسی طرح کی کارروائی کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ عراقی فوج کی جانب سے وقفے وقفے سے داعشی دہشت گردوں کے خلاف ان کے دوبارہ سر اٹھانے سے پہلے ہی کارروائیاں کی جاتی رہی ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ غاصب سہنی حکومت نے شام کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس ملک کے فوجی ٹھکانوں پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ سہنی فوج نے شام کے صبح حمص میں منگل کے روز مختلف علاقوں کو کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ ریڈیو تہران کی آواز ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اچھے دوست اور اچھی مخلص انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہیں، خاص طور پر ایسی مخلص جہاں باعمل علماء کی شرکت ہو۔ ایسی محافل میں نہ صرف علماء کی باتیں مفید ہوتی ہیں بلکہ ان کے ظاہری آداب بھی قابل تقلید ہوا کرتے ہیں۔ اس بارے میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی محفلیں اچھائی کی طرف دعوت دیتی ہیں اور دانشوروں کے آداب عقل میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک مقام پر امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا یقیناً آنے والی بلا کو پلٹ دیتی ہے، دعا نازل ہونے والی بلا کو دور کر دیتی ہے اور اسے نازل نہیں ہونے دیتی۔ تو سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے